وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. آیت نمبر 172 سے اب خطاب بنی اسرائیل کی بجائے عوام الناس کی طرف ہے، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یاد کرو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس جب آتا ہے تو اس کرو اس کا یہ مخفف ہے، جیسے اس کرو ہے نا یاد کرو، تو اس جو ہے یعنی اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہارے رب نے جو ہے وہ بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت، وہ دن جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور کیا کیا تھا؟ اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہدنا، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا تھا، یہ عہد کیوں لیا تھا؟ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ ہم نے اس لیے کیا کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تو ہمارا رب اور ہمیں تیری بندگی کرنی تھی. تو یہ آیت نمبر 172 میں جس عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ عہد الستو کہلاتا ہے نا، الستو بے ربکم سے یہ ترکیب بن گئی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا. اس کی تفصیل ہمیں ایک صحیح حدیث سے بھی ملتی ہے کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاب آدم علیہ السلام سے عہد لیا، پس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا، پھر ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا ہے، اور جو ہے وہ امام شوکانی بھی اس حدیث کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ عہد جو ہے وہ لیا گیا، اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے. تو امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ عالم زر کہلاتا ہے، کہ ذریت کا وہ دور جب سب سے جو ہے وہ عہد لیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی ربوبیت کی گواہی ہر انسان کی فطرت کے اندر رکھ دی گئی ہے کہ اللہ رب ہے، اور ہر انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے. اور دلیل میں یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک کان کٹا ہوا نہیں ہوتا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو ابن آدم جو ہے وہ، اور جتنی بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دین حنیف پر، مسلم جو فطرت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور پھر شیطان جو ہے وہ اس دین فطرت سے ان کو ہٹاتا ہے، وہ ان کو جو ہے وہ منع کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کو حنیف سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا. حنیف سے مراد اللہ کی طرف یکسوئی اختیار کرنے والا پیدا کیا، پس شیطان ان کو ان کے دین فطری سے گمراہ کر دیتا ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ فطرت، یہ دین فطرت، یہ دین اسلام جس کی بنیاد توحید ہے اور اللہ کا نازل کردہ دین ہے، شریعت ہے، اب اسلام کی صورت میں ہم سب کے دل میں، دماغ میں جو ہے وہ محفوظ ہے. اور پھر کیا ہے کہ زمانے کے رسم و رواج، زمانے کے حالات اور ارد گرد کے اثرات جب انسان قبول کرتا چلا جاتا ہے، اور شیطان کی دکھائی ہوئی جو راہیں ہیں اس پہ چلنا شروع کرتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مٹنا شروع ہوتی ہیں اور دھندلانا شروع کر دیتی ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ہر انسان کی فطرت جو ہے وہ نیکی پر ہی ہے. اور یہاں پہ بھی یہ فرمایا کہ ہم نے تو جب حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کی پشتوں سے تمام دنیا میں پیدا ہونے والے انسانوں کو نکالا تھا اور پھر ان سے پوچھا تھا کہ اے لوگوں بتاؤ کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں, ہے نا, تو اس سب کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ اللہ کی بندگی جو ہے وہ سکھا دی جائے اور بتا دی جائے. تو یہ ہے انسان کی فطرت. تو لوگوں نے اس وقت کیا کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو ربوبیت کی یہ گواہی یہ انسان کی فطرت کے اندر, انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ شرائط کر گئی ہے, ان کی انسان کی فطرت کے اندر ودیت کر دی گئی ہے, رکھ دی گئی ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہمیں آپ کی جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے, تو ہم اس لیے جو ہے وہ آپ کی پھر بندگی کر ہی نہ سکے. او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم, یا پھر یوں نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی. او تقولوا انما, اس کے سوا نہیں کیا, اشرك آباؤنا من قبل, ہم نے تھوڑی شرک شروع کیا, وہ تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے. فکنا ذریتم من بعدہم, اور ہم باپ کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے. سمجھ آئی بات کی؟ کہ ہم نے جس خاندان میں آنکھ کھولی تو ہمارے تو باپ دادا سے یہ بات ہوتی چلی آ رہی تھی کہ وہ شرک کر رہے تھے. ہم نے کون سا نیا کام کیا, ہم نے کون سا غلط کام کیا, ہم نے تو اپنے باپ دادا کی جو رسمیں تھیں ان کے جو طور طریقے تھے ان کو نبھایا. ہم تو ان کی اولاد میں سے ہیں اور ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ کرتے چلے آئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے, ہم نے تو تمہارے باپ دادا سے بھی پوچھا تھا, الستو بربکم, تم سے نہیں صرف تمہارے باپ دادا سے, ان کے باپ دادا سے, نسل نسل در نسل پوری آدم علیہ السلام کی ذریت کو جمع کر کے یہ پوچھا تھا, الستو بربکم قالوا بلا شہیدنا. تو اب کیسے تم کہتے ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ مسلم حنیف کون ہوتا ہے اور دین ابراہیمی کیا ہے اور ایک سے ہی مسلمان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. پھر وہ لوگ جو یہ عذر تراشیں گے, ایک ان کا یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, دوسری ان کی بات یہ کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے, اور پھر اس کے ساتھ وہ یہ کہنے لگے کہ افا تہلکنا بما فعل المبطلون, اے ہمارے رب کیا آپ ہمیں اس قصور پر پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا. اب یہاں پہ وہ وجہ بتائی جا رہی ہے, وہ مقصد بتایا جا رہا ہے کہ الستو بربکم کا جو وعدہ تھا وہ لیا کیوں تھا, تاکہ لوگ جو ہے جب بغاوت کریں, جب شرک کریں, جب اللہ کی نافرمانی کریں دنیا میں, تو پھر قیامت کے دن جب جواب دہی ہونے لگے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آئے تھے ہم وہی کرتے چلے آئے, ہمیں خبر ہی نہیں تھی. تاکہ لوگوں تم قیامت کے دن کوئی عذر نہ تراش سکو, کوئی بہانہ نہ گھڑ سکو, کوئی ایسی بات نہ کر سکو جس کی جو ہے وہ کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. تو اصل میں یہ اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ لیا اور کیوں لیا. فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, دیکھو اس طرح ہم اپنی نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پلٹ آئے. تو سورت الاعراف آیت نمبر 172 سے 174 تک جو ہے وہ الستو بربکم جو وہ والا عہد ہے, یہ عہد جو ہے الستو عہد کہلاتا ہے. تو اس کی تفصیل, اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیوں لیا, اس کا مقصد کیا تھا, اور قیامت کے دن کا محاسبہ جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے. قرآن یہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ لوگوں اللہ کی ربوبیت کا اقرار انسانوں کی فطرت میں پیوست کر دیا گیا ہے, اور یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے, ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے اور حدیث سے بھی, کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں اللہ کی بندگی, اللہ کی فرما برداری جو ہے وہ اس کو رکھ دیا ہے. اور یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام کے سوا اور کوئی دوسرا زندگی کا طریقہ نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. تو کیوں اللہ تعالیٰ یہ آیات کو واضح کرتے ہیں؟ کیوں یہ اللہ تعالیٰ آیات کو مفصل کر کے مفصل تفصیل سے بیان کرتے ہیں؟ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوگ جو ہے وہ پلٹ آئیں. تو لوگوں کا پلٹ آنا سے مراد کیا ہے؟ کہ لوگ جو ہیں بغاوت کو چھوڑ کر بندگی اختیار کر لیں، شرک کو چھوڑ کر، کفر کو چھوڑ کر اسلام کے طریقے کو اختیار کر لیں، وہ اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائیں، شاید کہ لوگ پلٹ آئیں. اللہ کی طرف تو پلٹ کر جانا ہی ہے نا. تو یہ آیات ہر طرح کے اعتراضات، بہانے، عذر، ان ساری چیزوں کو یکمشت جو ہیں وہ ختم کر دیتی ہیں، کاٹ دیتی ہیں. ہم میں سے کوئی شخص جو ہے یہ بہانہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ انسان کی فطرت میں جو ہے وہ دین اسلام جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بتاتے ہوئے پھر فرماتے ہیں وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال کو بیان کرو، اس بڑی خبر کی بات بھی کرو. اور وہ بڑی خبر کیا تھی؟ کہ نبا الذی، الذی سے مراد مرد ہے، اگر اللہ تی ہوتا تو کیا ہے؟ عورت. تو جو یہ قصہ ہے، یہ کہانی ہے، یہ نبا جو بڑی خبر ہے، وہ ایک مرد کے متعلق ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم، ان تمام لوگوں پر بیان کرو وہ خبر. اور وہ شخص کیسا تھا؟ قرآن یہ بتاتا ہے، پہلی اس کی خوبی یہ بتاتا ہے، آتیناہ آیاتنا، کہ ہم نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا تھا، ہم نے اس کو آیات کا علم عطا کیا تھا، اور وہ ہم نے دیا تھا. لیکن اس نے کیا کیا؟ فنسلخ منہا، تو وہ ان کو اتار کر جو ہے وہ اس نے ان کو اتار کر رکھ دیا، وہ ان آیات کی پابندی سے نکل بھاگا. جیسے سانپ نہیں ہوتا، سانپ اپنی جو اس کی پٹاری ہوتی ہے یا اس کی اوپر ایک کھال سی ہوتی ہے، پھر وہ وہاں سے جیسے لگتا ہے کہ سانپ ہے، لیکن وہ اس میں سے نکل جاتا ہے، اس کی پٹاری یا اس کی جو کھال سی ہوتی ہے وہ وہاں پہ رہ جاتی ہے، کچلی بھی اس کو کہتے ہیں، تو وہیں اس کی رہ جاتی ہے اور وہ اس کے اندر ہوتا نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اللہ نے اس کو آیات کا علم دیا، فنسلخا، لیکن اس نے جو ہے وہ آیات کی جو پابندی تھی، آیات پر جو عمل تھا، اس کی پابندی سے وہ نکل بھاگا. ایک یہ اس کا اللہ تعالیٰ تعارف کرواتے ہیں کہ آیات کا جو علم تھا اس کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا. دوسری بات کیا کہتے ہیں؟ فَأَتْبَاهُ الشَّيْطَانُ، کہ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. جب اس نے آیات کو چھوڑا تو پھر شیطان کو پہلے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکامات کو چھوڑنے والے ہیں. پھر شیطان تاک میں ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ تاک تاک کر وار کرتا ہے، وہ تو گھات میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ تو وسواس ہے، وہ تو خناس ہے، وہ تو انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. فَأَتْبَاهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے اس کی پیروی کی، یعنی شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اس کے پیچھے پڑ گیا. فکان من الغاوین، پھر وہ ہو گیا گمراہ ہونے والوں میں سے، غاوین بہکنے والوں میں شامل ہو گیا. کہاں اللہ نے اس کو اتنی بلندی عطا کی؟ آیات کا علم، اتنی رفعت، اتنی بزرگی، ایسا خوبصورت اس کا کردار، اور کہاں جو ہے اس نے آیات کی جو ہے وہ قدر ہی نہ کی. اس نے آیات کے سے کیا کیا کہ دنیا چاہیے اس نے، اس لیے تو آیات کو چھوڑا نا، اپنی خواہشات کی پوجا چاہیے، اپنے نفس کی بندگی چاہیے، اور پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. شیطان ایسے تھوڑی ہے، وہ تو کہتا ہے نا کہ میں انسان کے پیچھے لگا رہوں گا یہاں تک کہ اس کے بہکا کے چھوڑوں گا نا. تو اب یہاں پہ آیت نمبر 175 سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو کوئی شخص تھا، اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی کریمی کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی بھی جو رحیمی ہے، ان کے ہم صدقے صدقے جائیں کہ قرآن اور حدیث اس شخص کا نام نہیں بتاتے کہ وہ کون شخص تھا، کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا. اور حالانکہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کتنا بلند اخلاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرآن مجید کا انداز بھی کتنا خوبصورت ہے کہ برائی کو بیان کر رہے ہیں ایک مثال کی شکل میں اور نام کو واضح نہیں کیا جا رہا. کیوں؟ شخصیت پر پردہ ڈال کر اس کی جو بری مثال ہے اس کا تو ذکر کیا جا رہا ہے, اور نام اس لیے کہ اس کی رسوائی نہ ہو اور مقصد حاصل ہو جائے. اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز رہا کہ جب بھی آپ لوگوں میں کوئی برائی دیکھتے پھر آپ کہتے, آپ کھڑے ہو جاتے ممبر پر اور خطبہ دیتے اور پھر کہتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, لوگ ایسا اور ایسا کیوں نہیں کرتے, لوگوں کو کیا ہو گیا نماز کے لیے کیوں نہیں آتے, لوگ ایسی بات کیوں کرتے ہیں. آپ کسی کا نام نہیں لیتے تھے, تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ شخص جو غلطی کرتا ہے برائی کرتا ہے اس کو بھی تنبیہ ہو جاتی تھی اور دوسرے بہت سے لوگ بھی چکنے ہو جاتے تھے کہ ہم تو وہ نہیں ہیں. اس لیے صحابہ پھر پریشان ہوتے تھے کہ کہیں میں تو وہ نہیں ہوں جس نے اللہ یا اللہ کے رسول کی کوئی نافرمانی کی ہو. تو اسلام جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا چاہتے تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ نام کے بغیر ہی لوگوں کی اصلاح ہو جائے. اب دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے, جہاں ذرا سی کسی کے اندر کوئی بات ہوتی ہے پورا نام لے کر اس کو ساری محفل میں جو ہے نا رسوا کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, ہے نا. تو نام کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات جو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ مفسرین جو ہیں اگر آپ مختلف تفاسیر کا مطالعہ کریں تو مفسرین جو ہیں مختلف ادوار میں انہوں نے جو نام ہمارے سامنے رکھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے یہ بلعم بن باعورہ جو ہے نا اس پر پوری اترتی ہے. بلعم بن باعورہ یہ ایک شخص تھا جس کے پاس جو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا شخص تھا, اس کے پاس بڑا علم تھا جو کہ تورات کا تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ساتھ نہ دیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتا, لیکن یہ کہ اس بلعم بن باعورہ نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ساتھ نہ دیا. اور کہتے یہ ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کی جو ہمیں جو بھی تفصیلات پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ شخص جو تھا یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنان کا رہنے والا تھا, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا علم دیا تھا. الذی آتیناہ آیاتنا. اور دوسری بات جو ہے یہ پتہ چلتی ہے کہ جو قوم جبارین تھی اس نے بلعم بن باعورہ کو جو ہے نا کوئی جیسے کوئی ہدیہ کوئی رشوت پیش کی جو اس نے لے لی, اور قوم کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا کام کرا دو جو کہ اسلام سے ہٹ کر تھا, اللہ یا پیغمبر کی مرضی کے خلاف تھا. تو یہ شخص جو ہے پہلے کہتے ہیں کہ بیوی نے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لیں اور کام یہ کر لیں جو کہ قوم کے لوگ بیوی کے پاس بھی گئے. تو بہرحال مال کی محبت نے یا بیوی کی محبت نے یا پھر قوم کے بہت زیادہ کہنے پر یہ ان کے بہکاوے میں آ گیا, اور اس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنے شروع کر دی. پھر قدرت الہی کا عجیب کرشمہ یہ ہوا کہ وہ جو کلمات بد دعا کے ذریعے بد دعا کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا وہ خود اپنی قوم جو تھی جبارین کی قوم اس کے لیے نکلنے شروع ہو گئے. تو وہ قوم کہنے لگی کہ تم ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو, تو بلعم نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے, میری زبان اب اس کے خلاف قادر ہی نہیں, مطلب میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میرے بس میں نہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اس میں اعظم آتا تھا تو اس کی وجہ سے جو یہ نام یہ دو بھی دعا کرتا تھا یا بات کہتا تھا تو وہ اس کی قبول ہو جاتی تھی. تو بہرحال مختصر جو بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹ گئی, اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی, اب دعا تو میری چلتی نہیں, زبان میرے مطابق نہیں چلتی اور میں اب تمہارا جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا. تو فنسلخ منہا سے مراد کیا ہے کہ اس شخص نے جو ہے یعنی اللہ نے جو اس کو علم دیا تھا بجائے اس کے کہ اسے اللہ کے احکامات پر عمل کرتا بلکہ یہ ہے کہ یہ اس نے غلط کام کرنے شروع کر دیے, شیطان کے قابو میں آ گیا. فکانہ من الغاوین یعنی گمراہ ہو گیا, گمراہوں میں شامل ہو گیا. تو بعض وہ کہتے ہیں کہ یہ تھا بلعم بن باعورہ, کوئی کہتا ہے امیہ بن ابی سلف تھا. امیہ بن ابی سلف جو ہے یہ جو ہے وہ مانتا تھا کہ جو ہے وہ آنے والا ہے نبی اور ساری باتیں, لیکن پھر اس نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا ساتھ نہ دیا. کوئی کہتا ہے سیفی تھا ابن رہب, یہ ابن رحم وہ تھا جس نے مسجد ضرار بنانا چاہی تھی, اور پھر یہ جو ہے وہ کفر اور جاہلیت کی موت جو ہے وہ مر گیا. تو بہرحال یہ سارے تینوں کے تینوں نام وہ ہیں جن کے پاس اصل علم تھا لیکن انہوں نے اصل علم کے مطابق عمل نہ کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, تو اگر ہم چاہتے تو انہیں اسے ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے. تو قرآن مجید اور آیات کیا کرتی ہیں میری بہنوں؟ رفعت, بلندی عطا کرتی ہیں. قرآن انسان کو بلند کردار, بلند اخلاق جو ہے وہ دیتا ہے. لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, کہ کن کیسے ان کو رفعت ملتی؟ آیات کے علم کے ذریعے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا. اخلدہ جو ہے یہ خا لام دال سے یہ لفظ نکلا ہے, اور اس سے مراد کیا ہے کہ کسی چیز کی طرف میلان کرنا یا کسی جگہ کو لازم پکڑ لینا, اور یعنی مستقل اس جگہ کو لے لینا. اور اگر زمین آ گئی ہے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں تھیں یا وہ خود زمین یا زمین سے متعلق گھر ہے, جائیداد ہے, کھیتی ہے, باغ ہے, دنیا کی دولت ہے, دنیا زمین سے پیدا ہونے والی کروڑ ہا جو چیزیں ہیں وہ ساری پیس میں آ جاتی ہیں. گویا کہ انسان کی زندگی میں جتنا عیش و عشرت زمین کی بدولت ہے وہ اس کی طرف جھک گیا. تو اللہ نے یہاں پہ الارض بول کر دنیا مراد لی ہے, تو دنیا کی طرف جھک گیا. دوسری اس نے کیا کیا؟ وتبع ہوا, تو اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی, خواہش نفس کی پیروی کی, اللہ کی پیروی نہ کی, آیات کی پیروی نہ کی, بلکہ آیات کے ذریعے دنیا کمانی چاہیے. آج کے دور میں بھی بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اچھی آواز دیتا ہے, اچھا علم دیتا ہے قرآن کا, حدیث کا, دین کا, اسلام کا, اور وہ اس کے ذریعے دنیا کمانے لگتے ہیں بجائے اس کے کہ اللہ کا علم لوگوں تک پھیلائیں, لیکن وہ اس کو اپنا کاروبار بنا لیتے ہیں. اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ ہماری دنیا جو ہے نا اس سے متاثر ہوگی, صحیح بات بتانے سے, تو غلط بات کہنے سے بھی چوکتے نہیں ہیں. غلط فتویٰ دینا, غلط سوال کا جواب دینا. علماء جو ہیں, بعض ایسے علماء جو کہ دنیا دار قسم کے ہیں, بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے دین کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں کرتے ہیں, تو وہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں چاہتے. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آیات کے ذریعے, علم الہی کے ذریعے, دین اسلام کے ذریعے دنیا چاہتے ہیں کاروبار بنا کے. یہ نہیں چاہتے کہ دین پھیلے اور عوام جو ہے وہ دین ان تک جو ہے وہ پہنچے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ زمین ہی کی طرف جھک گیا, اور جھکنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ خواہش نفس کی پیروی اور آیات الہی کو چھوڑ دینا. اور پھر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. استغفر اللہ, استغفر اللہ, کہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, کہ آیتوں کے ذریعے ہم چاہتے تو اس کو بڑی بلندی ملتی. تو یہ اللہ کا کہنا کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو بلندی ملتی, مطلب کیا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو, اور جب اس نے نہیں چاہا, اس نے دنیا کی طرف جھکنا پسند کیا, تو ہم نے بھی اس کو دنیا کے سپرد کر دیا, یعنی دنیا کے حوالے کر دیا, شیطان کے سپرد کر دیا. تو اب آپ سوچے ذرا اس بات پر کہ اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. کتے کی آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ کتا جو ہے, جب بھی کتے کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لالچی کتے کی کہانی آپ نے بچپن میں پڑھی ہوگی نا. اور تحقیق سے کتے کے بارے میں جو بات پتہ چلتی ہے, دو باتیں اس کی بڑی نمایاں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی ٹپکتی ہوئی زبان, ٹپکتی ہوئی اس کی رال, یعنی نہ بجھنے والی جو اس کی اندر ہرس ہے نا, جو آگ ہے, اور جو جیسے زبان منہ لٹکا کر رہتا ہے, حتیٰ کہ آپ پتھر بھی پھینکے نا تو بھاگ کر آتا ہے اس کو اٹھانے کو, آپ ہڈی بھی پھینکے. حتیٰ کہ وہ لالچی کتے کی کہانی کہ جو گزر رہا تھا اور اس نے پانی میں اپنا ہی سایہ دیکھا, اور اس نے سمجھا کہ ایک دوسرا کتا ہے جس کے پاس گوشت کی ہڈی ہے, تو وہ غرایا تاکہ میں وہ بھی لے لوں, اور نتیجہ کیا نکلا کہ اپنی بھی چلی گئی ہے نا, تو اپنا ہی اس کا سایہ تھا. تو یہ کیا ہے کہ دنیا کا کتا, کتے کی فطرت میں ہے یہ ہرس, لالچ جو ہے نا اس کی. چلتے پھرتے بھی کیا کرتا ہے آپ کبھی غور کیجئے گا کہ ناک جو ہے وہ زمین کو سونگتی ہی رہتی ہے ہر وقت, یعنی سونگنے میں مصروف رہتی ہے. شاید کہیں سے کھانے کی اس کو کوئی خوشبو آ جائے, تو شاید کہیں سے کوئی روٹی یا ہڈی کا ٹکڑا مل جائے. تو اب آپ دیکھ لیجئے, ایک تو اس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے, ہامتا کامتا, زبان کو کھولتا, ہر وقت جو ہے وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. دوسری بات یہ ہے کہ کتا جو ہے اس کے اندر شہوت شکم، یعنی دوسری چیز کیا ہے کہ شہوت شکم کے بجائے شہوت فرج ہے. ایک تو ہے نا پیٹ، لالچ، دوسرا یہ ہے کہ شرمگاہ. سارے جسم میں سے شرمگاہ وہ چیز ہے جس سے وہ دلچسپی رہتا ہے، اس کو سونگتا ہے، اس کو چاٹتا ہے اور اس کو چاٹنے میں مصروف رہتا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ اس شخص کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر اگر حملہ کرو، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، کہ اگر تم حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. لام ہا سا آپ پڑھ ہی چکی ہیں کہ زبان نکال کر سختی کے ساتھ سانس لینا ہے نا، ہامتے کامتے جو ہے سانس لینا. تو دراصل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا پرست آدمی جب علم اور ایمان کی رسی توڑا کر بھاگتا ہے، علم اور اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو نفس کی اندھی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی باغیں دے دیتا ہے. پھر کتے کی حالت کو پہنچے بغیر نہیں رہتا، جو ہمتن پیٹ اور ہمتن شرمگاہ ہوتا ہے. تو یہ ہے وہ شخص جو کہ اسلام کو، قرآن کو، دین کو، اسلام کو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو آیات کا علم دیا تھا، جب اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تم ان کو یہ کہانیاں سناتے رہو، تم ان کو یہ قصے سناتے رہو، شاید کہ یہ لوگ غور و فکر کرنے لگے. ایک تو اس شخص کی مثال کہ علم دیا اور اس کے بعد وہ دنیا دار بن گیا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کا علم رکھتے ہوئے بھی پھر ان کی جو گفتگو یا باتیں یا چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ زیادہ دنیا داروں والی ہیں. تو دنیا دار ہیں بعض اوقات، بظاہر وہ دنیا دار لگتے ہیں لیکن بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کا حال نہیں ہوتا. تو اس طرح جو ہے انسان زیادہ برائی کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا ہے. ایک یہ مثال آپ نے پڑھی، پھر پیچھے الستو بربکم جو والا عہد ہے آپ نے وہ قصہ کہانی جو ہے پڑھا. تیسرا قصہ کہانی کون سا تھا؟ اصحاب صف کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے نا، کہ اصحاب صف جو ہے اس میں بھی تین گروہ جو تھے وہ بن گئے تھے ہے نا. تو اللہ رب العزت جو ہیں یہ جو قصے کہانیاں سناتے ہیں وہ کس لیے سناتے ہیں؟ اور اس سے پہلے بھی کہ جب بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ حتتن حتتن کہتے ہوئے داخل ہو جانا، تو سب پیچھے جو باتیں یا واقعات بیان ہوئے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ فقصص القصص، کہ آپ قصے سنائیے، کہانیاں سنائیں. تو کہانیاں سنانے کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتفکرون، شاید کہ لوگ تفکر کریں، شاید کہ لوگ غور و فکر کریں. تو اصل میں فکر، اصل فکر کون سی ہوتی ہے؟ اصل فکر وہ فکر ہوتی ہے جو راہ کھول دے، اور اصل راہ وہ راہ ہے جو شہنشاہ حقیقی تک پہنچا دے. میں اور آپ کہتے ہیں نا بڑی فکر ہے، مجھے بڑی فکر ہے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ مجھے بڑی فکر ہے کہ مجھے قرآن نہیں آتا، لیکن کوئی بس فکر کہہ رہے ہیں، یہ لفظ بولتے رہتے ہیں لیکن قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھنے کی کوئی سبیل پیدا نہیں کرتے. تو اصل فکر کون سی فکر ہوتی ہے؟ جو راہ کھول دے، اور اصل راہ وہ ہے جو شہنشاہ حقیقی تک پہنچا دے. یہ کسی نے ایک دفعہ فکر کی تعریف کی کہ فکر کسے کہتے ہیں. تو ہمیں بھی جن چیزوں کی فکر ہوتی ہے نا، اس کا ہم راہیں حل ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، اور حقیقی اس کا مطلب ہے فکر نہیں ہوتی تو ہی ہمارے مسائل جو دین کے متعلق ہیں، اسلام کے متعلق ہیں، اللہ کی رضا کے متعلق ہیں، وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں. تو لعلہم یتفکرون، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں جب خوشیاں ملتی ہیں تو ہم جھکتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا حنتتن حنتتن کرتے ہیں، ہے نا. دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ تفکر ہے کہ اصحاب سبت والے لوگ جو تھے ان میں سے ایک گروہ بچا، باقی سب عذاب کا شکار ہوئے. تو ہم جو ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، بدی سے منع کر رہے ہیں؟ ہم ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہیں؟ پھر تیسری بات یہ کہ ہماری فطرت کے اندر جو یہ بات ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کی ربوبیت کے جو ہم قائل ہیں، تو ہم رسم و رواج اور خاندان کے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور غیر اسلامی ہوتی ہیں، تو ہم پھر کیوں آگے بڑھ کر ان کو جو ہے وہ پروان چڑھاتے ہیں؟ ہم کیوں ان کو جو ہے وہ زندہ کرنے لگتے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ ہی کہ ہمارے پاس اب تک جتنا بھی علم ہے ہم کسی کی بات نہیں کرتے کہ دنیا میں جو علم والے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. میں اپنی کرتی ہوں، آپ اپنی، ہم اپنا اپنا جائزہ لیں اور محاسبہ کریں کہ جتنا بھی ہمارے پاس علم ہے اسلام کا، دین کا، قرآن کا، तो हम उससे जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कि का मसल कल्ब के वो शक जो था वो कुत्ते की तरह हो गया, तो हमारा ये हाल तो नहीं है कि हम इससे दुनिया के फायदे चाहते हैं, है ना। जो भी अल्लाह ताला ने आपको रुतबा और मकाम दिया है, आप आपके घर वाले मुअज्जिन हैं, आपके घर वाले हाफिज हैं, आलिम हैं, आप दिन रात अल्लाह के दीन की लोगों को तालीमात देते हैं, लेकिन ये कि जो कुछ भी इल्म है आपके पास, आपके घर वालों के पास, लेकिन आपका मकाम क्या है और आपका हाल क्या है। अखलदा इलल अर्द तो नहीं है, वत्ताबा हवा तो नहीं है, फनसलखा मिन्हा फातबाहु शैतान शैतानु फकाना मिनल गाविन, ऐसा हमारा हाल तो नहीं है। तो हम सबको डरना चाहिए, अपना जायजा लेना चाहिए और अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम लोग जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी सी दुनिया, हकीर सी दुनिया, जलील सी दुनिया, उसके वजह से हम अपने इतने आला मकाम को, जो रफ्फत और बुलंदी का मकाम है और जो नबियों को, नबियों का मिराज क्या था, इल्म था ना। अंबिया ने दिरहम और दिनार का विरसा नहीं छोड़ा, किसी ने भी, उन्होंने इल्म का विरसा छोड़ा। और आज जो आलिम है, जो इल्म रखने वाले हैं, वो अंबिया के असल वारिस हैं। तो असल वारिस जो है उनको फिर अंबिया का किरदार भी लेना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन अमल करने की तौफीक दे, ऐसा तफक्कुर जो हमारे किरदार को बदल दे, और इल्म ऐसा जो अमल की तरफ ले जाने वाला हो। ये नहीं कि इल्म बहुत है, हवाले खूब देते हैं, बातें खूब करते हैं, तकरीरों, सीडी, कैसेट, जब भी बात हो कभी हारते नहीं हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो फिर हार जाते हैं, खुद अपने हाथों हार जाते हैं, क्योंकि जो इल्म है हमारा वो अमल, अमल उस पर हम नहीं करते। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि इल्म अमल को आवाज देता है, जवाब पाए तो ठहर जाता है वरना चल देता है। इल्म हमारे पास क्यों नहीं रहता, भूलता क्यों है? वो इल्म जो आपके और मेरे अमल का हिस्सा बन जाता है वो कभी भूलता नहीं है। तो जो इल्म हमारे अमल का हिस्सा नहीं बनता ना, फिर वो हमको अलविदा कह देता है, खुदा हाफिज कहता हुआ कहीं और चल देता है कि तुमने मेरी कदर नहीं की, मैं किसी कदरदान के पास जाऊंगा। बड़ी ही बुरी मिसाल है ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया और वो आप अपने ही ऊपर जुल्म करते रहे। ये है अल्लाह की आयात को झुठलाना। ये जितनी भी मिसालें पीछे हैं ना, वो फिलिस्तीन में दाखिल होने वाली और हित्तातुन की बजाय हिंतातुन कहने वाली, और असाबे सफ असाबे सब्त वाले लोग जो थे उन्होंने कैसे झुठलाया, फिर अलस्तु बिरब्बिकुम वाले अहद को हम कैसे झुठलाते हैं, और फिर ये शख्स जिसकी मिसाल दी गई है उसने झुठलाया। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये बड़ी ही बुरी मिसाल है कि ऐसे लोग जिनको मेरी आयात पता चलती है फिर उनको झुठलाते हैं। तो आयात का झुठलाना दरअसल अपने ऊपर जो है वो जुल्म करना है। मैं या दिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मैं युदलिल फउलाइका हुमुल खासिरून। जिसे अल्लाह हदायत बख्शे बस वही राह रास्त पाता है, और जिसको अल्लाह अपनी रहनुमाई से महरूम कर दे वही नाकाम और ना मुराद होकर रहता है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो मुतवज्जो कर रहे हैं कि अल्लाह जो है किन लोगों को हदायत देता है, जो खुद हदायत चाहते हैं। तो यहाँ पर दरअसल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है, और जो इनकार करने वाले हैं ख्वाह वो मक्का के कुरैश थे या आज के दौर में मुसलमानों में से इनकार कर रहे हैं या काफिर, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अहले मक्का हो या फिर आज के दौर के लोग, तो हदायत उन्हीं को मिलेगी जो हदायत की कदर करेंगे, क्योंकि अल्लाह की हदायत की तौफीक जो है उन्हीं को हासिल होती है जो हदायत के तालिब होते हैं, जो अल्लाह की अता करदा जो सलाहियतें हैं उनको अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और वो लोग जो अल्लाह ताला ने दुनिया में जिन लोगों को बनाया भेजा और दुनिया की जो नेमतें हैं जिस्म के अजार, दुनिया की नेमतों को क्या करते हैं, हदायत के लिए हासिल, हदायत इख्तियार करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। और जिसको अल्लाह अपनी रहनुमाई से महरूम कर दे वही नाकाम और नामुराद होकर रहता है। फाउलाइका हुमुल खासिरून। तो आप देख लीजिए गुमराही इख्तियार करने वाले लोग जो हैं बताया ये जा रहा है कि वो खसारे में जाने वाले हैं, और गुमराही के हजारों रास्ते हैं, शैतान जिन राहों पे चलाना चाहते हैं हजारों हैं, लाखों हैं, और तौहीद का रास्ता, सिरात मुस्तकीम का रास्ता एक ही है जो फलाह की तरफ लेकर जाता है। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।